ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
بڑھ جائیں بھائی جہاں جگہ ملا بڑھ جائیں پورے پھلانگ کر کے آ رہے ہیں صفوں کو آخری میں آن کر پہلی صفوں میں آنا اچھا نہیں لوگ نمازیوں کے کندھوں کو پھلانگنا بہت برا لگتا جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے بڑی مہربانی ہو
محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ سب سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. اس کو ہٹا دو نکال کے کہیں رکھ دو بعد میں لگا دیں گے. اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کے علم ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے. اسلامی اعتبار سے کئی ایک باتیں
رمضان سے متعلق ہیں، جن کو رمضان ہی میں بیان کیا جائے تو مناسب ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس میں روزہ فرض ہے، جیسا کہ گزشتہ تقریروں میں آپ سماعت فرما چکے ہیں. تراویوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے. اور ایک فضیلت اس کی یہ کہ اس میں شب قدر، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اکابر مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ چاہے اس رمضان کو پہلے زمانے میں اس کا نام رمضان نہ تھا، لیکن جتنی بھی کتب سماوی ہیں، جتنے بھی صحیفے ہیں، وہ سب کے سب رمضان ہی میں نازل ہوئے. اس لیے نزول قرآن کے اعتبار سے یہ مہینہ بڑا مشہور اور معروف ہے. اس میں کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، وہ یہ کہ اس رمضان کی 17 تاریخ کو بدر شریف کے میدان میں کفر اور اسلام کا ایسا مارے کا وقوع پذیر ہوا کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کو بڑھایا. اور جہاں جہاں تک اسلام یا مسلمانوں کا اور حضور کا پیغام پہنچا تھا، وہاں وہاں تک مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمان بھی کچھ لوگ ہیں دنیا میں دلیر، اور یہ معرکہ ان سے ہوا. کفار اور مشرکین کے یہاں صفے ماتم بچھ گئی، ان کی اتنی تذلیل ہوئی، اتنی تحقیر ہوئی کہ جس کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے مطلقاً آج جہاد کے بارے میں اور بدری صحابہ کرام کے شان میں ان کے دربار میں کچھ خراج تحسین پیش کرنا، اور ہمارا آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کی یاد کو ہم تازہ رکھیں. یہ اتنی طویل گفتگو ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کس کس پہلو کو اپنایا جائے، کون کون سی بات رہ جائے، کون کون سی بات بیان کی جائے. بہت ہی وسیع اور عریض ہے بدر شریف کا معاملہ، لیکن ہم گفتگو اس پہ کرتے ہیں جو آیت ہم نے تلاوت کی. مطلقاً جہاد کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والوں، حل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں، تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. اتنی ہی آیت کوئی پڑھے تو ایسا لگا جیسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بزنس کے اصول بیان کر رہا، کوئی تجارت کے معاملات کو بیان کر رہا. اور فرمایا کہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ تجارت ایسی ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. فرمایا وہ تجارت یہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے رسول پر. وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، بے اموالکم اپنے مالوں سے، بے اموالکم و انفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنے مالوں سے، اپنے جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور یہی تمہارے حق میں اچھا ہے. رب کریم نے اسے تجارت قرار دے کر اور فرما تؤمنون باللہ ورسولہ. آپ جانتے ہیں کہ لفظ تجارت کا معنی ہے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے تو اس سے بہت بڑی منفعت حاصل، بہت بڑا کوئی بھلائی اس سے حاصل. تو یاد رکھیے، دنیا میں سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، اس لیے کہ بغیر کلمے کے کوئی تجارت دینی یعنی کوئی کار ثواب رہتا ہی نہیں. جب تک کہ آدمی ایمان نہ لائے، اللہ اس کے رسول کی گواہی نہ دے، اس وقت تک کوئی بھی عمل عزیزان گرامی کارگر نہیں ہوگا، بظاہر وہ کتنا ہی اچھا ہو کتنا ہی شاندار. اس کے بعد فرما ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. صرف لفظ جہاد پر اگر ہم گفتگو کریں، یہ بھی اتنی طویل گفتگو ہے، لیکن چند نکات بیان کر کے ہم دوسری جانب جاتے. محترم حضرات، اس وقت جو ذلت اور رسوائی ہے پوری دنیا کی، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ مال اور دولت نے لوگوں کو بزدل بنا دیا، اور یہ حدیث شریف میں بھی کہ جب مال اور دولت آدمی کے پاس آئے تو آدمی کو یہ بزدل بنا دیتا. پھر آدمی سوچتا ہے کہ بنگلے کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا، متاع دنیا کا کیا ہوگا. آدمی کو بزدل بنا دیتا مال اور دولت، دو باتیں. تیسری بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاد سے اسلام کی شوکت بڑھتی ہے، چار چاند لگتے ہیں اسلام میں، اسلام کی شوکت بڑھتی، اور شوکت اسلام کی بڑھانی ہو تو جہاد کیا جائے. اور اسلام ایک بہت امن پسند مذہب ہے، مگر جب اس پر کوئی حرف گیری آ جائے، اسے کوئی مٹانے کے لیے آ جائے، اسے تہس نہس کرنے کے لیے آ جائے، تو مسلمان جہاد کے لیے تلوار کو اٹھاتا ہے. اور ایسا نہیں جیسا کہ اس دور میں صرف چند لوگ بیٹھ کر یہ طے کر لیں کہ یہ جہاد اور اپنا کام شروع کر دیں، نہیں، بلکہ عالم اسلام کے، یا کم سے کم اگر پاکستان جہاد کرے تو پاکستان کا کابر علماء بیٹھ کر پوری بحث اور تمیز کرنے کے بعد یہ طے کریں کہ یہ جہاد ہے یا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جہاد نہ ہو اور اگر لوگ فتویٰ دے دیں کہ یہ جہاد ہے، تو لوگوں کی جان اور مال جو تلف ہوگی، یہ فتویٰ دینے والوں کی گردن پر بھی ہے، اور یہ جانیں بھی بالکل ضائع ہو جائیں گی. یہ جہاد ایسا مسئلہ نہیں جیسے کسی عالم دین نے منبر پر بیٹھ کر بتا دیا کہ صاحب یہ جہاد ہے تو جہاد شروع ہو جائے. نہیں عزیزان گرام، تمام امت کے اکابر علماء اس پر متفق، کم سے کم صاحب الرائے یا وہ حضرات جو ارباب حل و عقد ہیں، وہ علماء فیصلہ کریں گے کہ اب حالات اور تناظر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جہاد، جب جہاد اسلامی ہو جائے، آئیے اس کی فضیلت. اللہ اکبر، ایک تو جہاد ہے کہ آدمی تلوار کی ضرب سے میدان جہاد میں شہید ہو جائے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی جہاد کے میدان میں گھوڑے سے گر کر بھی اگر انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید، اس لیے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، وہ بھی شہید. بلکہ جہاد میں زخمی ہونے والے کی فضیلت یہ کہ کل وہ اپنے خون سے کل قیامت میں اٹھایا جائے گا، اور اس کے خون میں بدبو یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ مشک اور زعفران سے زیادہ خوشبو جو ہے وہ اس کے جناب خون اور بدن سے آئی. اور ہماری یہاں اہل سنت کا مذہب یہ ہے، جس کو کہتے ہیں شرعی شہید، جس میں کوئی اور تردد نہ ہو، وہ اگر شہید ہو جائے تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اسے غسل نہیں دیا جائے، اسے نہلا نہیں جائے. جن کپڑوں میں خون آلود کپڑوں میں شہید ہوا، اسی خون آلود کپڑے میں اس کو جناب اتار کر کے حسب ضرورت کفن اس پر دے کر اور اس کے بعد اسے دفنایا جائے، اور کل قیامت میں وہ اپنے خون آلود کپڑوں سے اٹھے گا. بھائی جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائیے، لوگوں کے کندھے مت پھلائیں، جہاں بیٹھا بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیے، بھائی ادھر بیٹھ جائیے. ہاں اچھا نہیں لگتا لوگوں کے کندھے پھلان کر آ رہے ہیں. ہاں اتنی کم سے کم لوگوں میں سمجھ ہو کہ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے سے آئے ہیں، وہ آپ پہلی سب کا ثواب لینے سب کے پھندے پھلان. میں آپ سے کہتا ہوں جو آدمی آئے اس کو وہیں بٹھا دیجیے گا پکڑ کر کے. آدمی تقریر کرنے والا جو ہے اس کا ذہن بڑھ جاتا ہے، خدا کے لیے آداب مسجد کا خیال رکھ. درود شریف، اللہم صلی اللہ سید مولا محمد امام الدین جود والکرم علیہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. وہ خون آلود کپڑوں میں اٹھے گا اور سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اپنے اسی پرانے پھٹے پرانے کپڑے یا جو زخمی سے چاک ہو جاتے ہیں دامن، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اٹھے گا۔ یہ شہید کی کتنی بڑی عزیزان گرامی فضیلت، اللہ اکبر۔ سرکار ابد قرار، پیارے مصطفیٰ کا ارشاد گرامی کہ دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں۔ کیا مطلب دو آنکھیں؟ یعنی یہ دو آنکھوں والا جس میں یہ اوصاف پائے یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں۔ اور وہ دو آنکھیں یہ ہے کہ ایک وہ آنکھ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، اور خوف طاری ہونے میں اس کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اورا، بڑی بڑی عبادتیں جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی، مگر مومن کی آنکھ سے خوف خدا اور خدا کے ڈر کی وجہ سے دو ایک قطرے اگر آنکھ سے نکل جائیں تو عزیزان گرامی یہ جہنم کو بجھانے کے لیے، یعنی جہنم کے عذاب سے وہ محفوظ رہے گا۔ فرما ایک تو یہ آنکھ، اور دوسری آنکھ وہ ہے کہ جو جہاد اسلامی کی سرحد پر مسلمان کھڑے اور اپنا مسلح ہو کر دشمن کے انتظار میں، کہیں دشمن نقب نہ لگا دے، کہیں دشمن خفیہ طریقے سے کہیں حملہ نہ کر دے، اسلامی سرحد پر جو آنکھ جاگی ہو وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے راستے میں جہاد کا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ ایک قافلہ جہاد میں جا رہا، یہ مدینہ منورہ سے مضافات مدینہ میں انہیں چھوڑنے کے لیے گئے۔ امیر المومنین ہیں، نائب رسول ہیں، مجاہدین ہیں، عام مسلمان بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، یہ سب لشکر ان کے ساتھ جا رہا۔ صدیق اکبر پیدل گئے، اکابر صحابہ صدیق اکبر کی جہ اور حشمت کو دیکھ کر کہتے ہیں یا امیر المومنین، بس یہیں سے رخصت کر دیں، کچھ نہیں بولے، فرما نہیں چلو۔ کہا حضور بس بہت ہو گیا، اب آپ چلے جائیے، ہم یہیں سے رخصت کر دیں، کچھ نہیں بولے۔ مضافات مدینہ میں گئے، جانے کے بعد انہیں خدا حافظ کہا کہ جاؤ اب جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ مدینے کے دل اور مدینے کے وقت سے پیدل چل کر اور تمہیں مضافات مدینہ میں رخصت کرنے کے لیے کیوں آیا؟ فرما میں اس لیے آیا کہ میں نے حضور سے یہ سنا تھا کہ جس کے پیر اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو جائیں، جس کے پیروں پر اللہ کے راستے میں مٹی لگ جائے، ایسا آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مضافات مدینہ آن کر کے تمہیں رخصت کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی عزیزان گرامی کتنی بڑی فضیلت۔ وقت ہمارا ساتھ نہیں دے گا، لہذا کچھ ایسا نہ ہو کہ دوسری باتیں رہ جائیں۔ یہ اسلام کا پہلا مارکا، سب سے پہلا کہ جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسلامی اصطلاح میں لفظ جنگ عام جنگوں میں استعمال ہوتا، ہماری یہاں اصطلاح میں جس جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہو جائیں وہ غزوہ کہلاتا۔ اچھا، حضور کے زمانے میں کوئی جنگ ہو اور حضور اس میں شامل نہ ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، تو اس کو سرایا کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ بدر، غزوہ بدر ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام جلوہ گر۔ اس کا اور نقشہ تو کچھ اور ہے، یہ کیسے معرض وجود میں آئی؟ مسلمان جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، ایک قافلہ آ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے وہاں گئے اور جنگ ان پر مسلط ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 313، 313 ان کی تعداد۔ ابن اسحاق ابن حشام کی روایت ابن اسحاق کی یہ ہے، یا تو کافر مشرکین 900 تھے، یا 950 تھے، یا ان کی تعداد 1000 تھی۔ یہ قیاس کیا جاتا کہ 9 اور 1000 دونوں کے درمیان، یہ ان کے پاس ہر آدمی مسلح، ہر آدمی کے پاس سواری، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، اور مسلمان 313 ہیں، ان کے پاس 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں اور صرف 8 شمشیریں عزیزان گرامی تھی۔ سبحان اللہ، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ اتنے مختصر سرو سامان لے کر اور جنگ میں اتر گئے. اور ادھر کی طرف دیکھی بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے جناب جی وٹ اور بڑے بڑے جنگ کے ماہرین کفار نے جان کر کے مکہ سے روانہ کر دیے کہ مسلمانوں کو ایسا سبق سکھا دیا جائے کہ آئندہ کبھی میلی آنکھ کر کے ہماری طرف نہ دیکھ. غرض یہ کہ جناب لیجئے صاحب، دونوں فوجیں بدر شریف میں آ گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے کہا، حضور ہم آپ کے لیے اریشہ بناتے ہیں. اریشہ یا اریش عربی میں ایک سائبان اور ایک جھوپڑی کو کہا جاتا ہے. حضور کے لیے ایک جھوپڑی سائبان بنایا گیا. کہا حضور آپ یہاں جلوہ رکھیے گا اور جنگ کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے، ہدایت جاری کیجیے گا. دو بدو حضور علیہ السلام جنگ نہیں لڑیں. چنانچہ عریش بنایا گیا، اس میں حضور علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا، علی یہ بتاؤ کہ پوری جماعت صحابہ میں سب میں بہادر کون شخص ہے؟ حضرت علی نے فرما، مجھ سے پوچھتے ہو تو میں کہوں گا کہ پوری جماعت میں سب سے زیادہ بہادر شخص صدیق اکبر. لوگ کہیں لے کہ ہم تو سمجھے کہ آپ اپنا کہیں گے، میں سب سے بڑا بہادر اور مشہور یہی تھا. فرما تم ٹھیک کہتے، جس سے میرا واسطہ پڑا، جس سے میرا پالا پڑا، اللہ نے مجھے غلبہ عطا فرما اور میں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن میں یہ رائے دیتا ہوں کہ سب میں بہادر صدیق اکبر، اس لیے کہ جب عریش یہ جھوپڑی بنائی گئی سائبان تو اعلان ہوا اب یہ جنگ کا میدان گرم ہونے والا. یہ بتاؤ کہ سائبان میں جب حضور جلوہ گر ہوں گے تو آپ کا محافظ کون ہوگا؟ قسم خدا کی پوری جماعت پر سناٹا چھا گیا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص سب سے نکل کر ایسی تیزی کے ساتھ میں آیا کہ میں محافظ ہوں گا، وہ ابو بکر صدیق تھے. خدا نہ خواستہ کہیں شیطانی وسوسہ یہ دل میں پیدا نہ ہو جائے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ سب سناٹا ہو گیا. کیا ان میں کوئی شخص محافظ نہیں تھا؟ کیا کوئی حفاظت کے لیے تیار نہیں تھا؟ بات یہ تھی عزیزان گرامی، ذمہ داری کا مسئلہ تھا کہ کوئی حضور کا محافظ ہو اور اس کی موجودگی میں حضور کو صدمہ پہنچ جائے، قیامت تک کے لوگ اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ احساس ذمہ داری کہ یہ ذمہ داری کون اٹھا؟ اور صدیق اکبر ایسے جان نثار، یہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی اور پورے جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت عزیزان گرامی کرتے رہے. لیجئے صاحب، کل جنگ ہے، شوق شہادت اور عشق مصطفیٰ پر یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی یا تیر صف باندھی جا رہی، تربیت دے رہی ہے، دی جا رہی ہے جنگی لوگوں کو. صحابہ فرما سب بناؤ، سب بنانے لگ گئے. کسی فرما ہوں ذرا پیچھے ہٹو، جو کوئی پیچھے تھا فرما ذرا آگے. ایسے کرتے 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 حضور علیہ السلام کا تیر ایک صحابی تھے سواد، ان کے یہاں لگا کہ سواد ذرا سب درست کرو. سواد نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں عدل قائم کے لیے آئیں اور آپ عدالت جو ہے وہ آپ کی بڑی مشہور ہے، انصاف کے لیے آپ تشریف لائیں. اور آپ نے جب مجھے یہ تیر مارا ہے میں اس کا قصاص لوں گا، میں اس کا بدلہ لوں گا. چھوٹا منہ بڑی بات. صحابہ کرام علیہم رضوان حیران کہ یہ ایک غلام مصطفیٰ ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، یہ کہہ کیا رہا کہ میں آپ سے اس کا بدلہ لوں گا. اور کہا کہ آپ اپنے شکم اور سینے سے کپڑا اٹھائیے کہ جب آپ نے مجھے تیر مارا تو اس وقت میرا سینہ جو تھا وہ مکشوف تھا، لہذا آپ بھی اپنا دامن اٹھائیے. یہ کیسا خطرناک سین ہوگا، یہ کیسا خطرناک منظر ہوگا کہ صحابہ کرام کہیں ایک ایسا آدمی اور حضور سے کہہ رہا کہ میں بدلہ لوں گا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عادل، دنیا میں عادل بنا کر بھیجے گئے اور انہی کی وجہ سے دنیا میں عدل، جہاں عدل نہیں انہوں نے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا اس لیے وہاں عدل نہیں. حضور نے فوراً اپنا کرتا اٹھا دیا، فرما لو اپنا بدلا. جیسے ہی کرتا اٹھایا صحابی حضرت جو سوات وہ فوراً حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور